بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. چونکہ کل عید کا دن ہے تو اس مناسبت سے عید کے متعلق بعض سنن و آداب کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں. بہت سی باتیں وہ ہوں گی جو اکثر کو معلوم ہی ہیں، لیکن پھر بھی یاد دہانی ہو جائے، بعض باتیں ہو سکتا ہے بعضوں کے لیے نہیں ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک چیز یہاں کے لحاظ سے ذہن میں رہے کہ مغرب کے بعد جتنے جلدی ہو سکے نیچے جن لوگوں کے بھی بستر ہیں وہ بستر ہٹا لیں، اور جو حضرات رات ٹھہرنے والے ہیں ان کے لیے یہاں اسٹیج پہ بھی جگہ ہے اور یہاں اطراف میں کمرے بھی ہیں وہاں پر بھی، تو جہاں ٹھہرنا چاہیں اسٹیج پہ بھی ٹھہر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اور باقی جتنے حضرات ہیں جو یہاں رات ٹھہرنے والے نہیں ہیں وہ اپنے بستر کم از کم نچلے حصے سے نکال لیں تاکہ وہاں صفائی وغیرہ کا انتظام ہو جائے، تاکہ جو خدمت والے ہیں وہ بھی فارغ ہو جائیں صفائی وغیرہ سے، اور انشاءاللہ اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر جو جانے والے حضرات ہیں وہ پھر حضرت سے مصافحہ بھی کر لیں گے. عید کے متعلق ایک تو یہی تھا جو ابھی تذکرہ آیا تعلیم میں کہ عید کی رات جو ہے وہ اہم رات ہے، اور جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا انعام کی رات ہے. پورے مہینے جو کچھ ہم نے کیا اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ نہیں ٹھیک ہے میری ہی توفیق سے کیا جو کچھ بھی کیا، لیکن چلو میں ہی انعام بھی دے دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر انعام سے نوازتے ہیں اس رات میں، تو اس رات میں بھی پڑھنے کا، تلاوت کا، تہجد کا اور باقی جو ہم نے رمضان میں سیکھا ہے معمولات، تسبیحات اور جو کچھ سنن وغیرہ، جس قدر ہو سکے ان کا بھی اہتمام کر لیا جائے. اس کے علاوہ جمعہ کے لیے یہ رات کی تو عبادت کا اہتمام ہے ہی، جس میں تہجد وغیرہ آ گئی، اور اس کے علاوہ عید کے لیے اسی طرح جس طرح جمعہ کے لیے تیاری کی جاتی ہے کہ یعنی صفائی وغیرہ کا اہتمام ہو، غسل کریں، اچھے جو کپڑے موجود ہوں وہ پہن لیں، اور مسواک وغیرہ کا اہتمام کر لیں، خوشبو لگا لیں، وہ سب جو جمعہ کے لیے جس طرح تیاری کی جاتی ہے اس طرح اس کی بھی تیاری ہو. پھر عید کی نماز سے پہلے یہ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتا کہ رمضان میں چونکہ عادت ہوتی ہے کہ صبح اشراق، کبھی اشراق، صلاۃ الضحیٰ وغیرہ کی، تو عید کے دن چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ابھی رمضان کی عید عید الفطر کہلاتی ہے اور جو بقرعید ہوتی ہے وہ عید الاضحیٰ کہلاتی ہے، دونوں عیدوں میں عید کی نماز سے پہلے فجر اور عید کی نماز کے درمیان کوئی نماز نہیں آئے گی، تو صلاۃ الضحیٰ جو ہے وہ عید کے دن نہیں ہوگی. ہاں، عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب گھر چلے جائیں، مسجد میں نہیں، جب وہاں سے فارغ ہو کے گھر چلے جائیں، تو گھر جانے کے بعد اس کے بعد پھر وہ احکام ختم ہو جاتے ہیں، پھر کوئی صلاۃ الضحیٰ پڑھنا چاہے، کچھ بھی پڑھنا چاہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال عید کی نماز سے پہلے فجر اور گویا عید کے درمیان کوئی اور نماز نہیں آئے گی، کوئی نفل نماز نہیں آئے گی. پھر عید الفطر جو ہے، اس کو عید الفطر جو کہتے ہیں، وہی چونکہ پورا مہینہ ہم نے روزہ رکھا، تو پورا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد یہ ایک مہینے کے بعد وہ دن آ رہا ہے جس میں فطر افطار کیا جاتا ہے. اصل اس کا تعلق اس سے ہے کہ یہ عید الفطر جو ہے وہ کون سے فطر کی بنیاد پر عید الفطر کہلاتا ہے. ابھی مغرب جب ہونے والی ہے اس وقت کے اعتبار سے عید الفطر ہے، ظاہر ہے کہ افطار تو ابھی سے شروع ہو جائے گی، لیکن یہ تو وہ فطر تھا جو پورا مہینہ ہی ہو رہا تھا، مغرب کے وقت والا افطار. تو اس لیے اصل جو ہے جس کو عید الفطر کہتے ہیں، یہ کل صبح صادق کے وقت، فجر کے وقت جو ہم افطار کریں گے، جو کھائیں گے، کہ پورا مہینہ ہم فجر کے بعد سے نہیں، فجر کے وقت ہونے کے بعد سے نہیں کھا سکتے تھے، جو کل کھا سکتے ہیں، تو اس بنیاد پر اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے. اور اسی فطر کی بنیاد پر صدقۃ الفطر بھی لازم ہوتا ہے، گویا کہ اس وقت اصل انسان پر صدقہ فطر کا وجوب ہوتا ہے. لیکن چونکہ یعنی صدقہ فطر کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ عید کا دن جو ہے وہ ایک خوشی کا دن ہے، جس طرح جن کے جو صاحب حیثیت ہیں اور جن کے گھر میں کھانے پینے کی تنگی نہیں ہے، جس طرح وہ خوشی مناتے ہیں، تو اس سے پہلے فقراء وغیرہ کو بھی کچھ دے دیا جائے کہ وہ بھی اپنے گھروں میں خوشی منائیں اور اس دن ان کو کوئی تنگی وغیرہ محسوس نہ ہو. ان ملکوں میں تو ظاہر ہے ایسے یعنی حالات نہیں ہوتے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت دے رکھی ہے کہ ایسے لوگ، لیکن پھر بھی جو مستحقین ہوتے ہیں ان تک کوشش کی جائے کہ اس سے پہلے پہلے پہنچا دیا جائے. ہمارے ملکوں کا تو خیر نظام مختلف ہوتا ہے، ہر طرح کے معذورین وغیرہ ہوتے ہیں، اور بہت سے وہ ہوتے ہیں جو مانگنے والے، بہت سے نہ مانگنے والے، للسائل والمحروم، تو بہرحال وہاں پر تو پھر بھی انسان معلوم کر کے پہنچا سکتا ہے، یہاں پر اتنا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، انسان جہاں ادا کرنا ہے چاہے وہ یہ جو ڈبہ ہوتا ہے جس میں ڈالنا ہوتا ہے انسان اس میں ہی پہنچا دے، جس نے اب تک نہ دیا ہو وہ بھی ادا کر دے، عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دینا یہ بہتر ہے، جتنا جلدی ادا کر دیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند آ جائے تو اس تک پہنچا دیا جائے، لیکن یہاں پر تو ویسے ہی فوراً نہیں پہنچایا جاتا ہے، اس لیے کہ یعنی ظاہر مستحقین فوراً نہیں ملتے، تو یہاں کے حالات ذرا مختلف ہیں، ورنہ اگر آپ جانتے ہوں کسی کو کہ کوئی ضرورت مند ہے مستحق ہے اس تک پہنچا دینا، ظاہر ہے وہ ایک مستقل فضیلت کی چیز ہے، یہ مقدار وغیرہ کا تو بڑا مسئلہ رہتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اس سے یعنی عام بحث کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ مسئلے کے لحاظ سے بات ذہن میں رہے کہ یہ جو الگ الگ مقدار ہوتی ہیں، کہیں آپ لوگوں کے علاقے میں $10 ہوں گے، کہیں $5 ہوں گے، کہیں $7 ہوں گے، یہاں سب کہتے ہیں کہ سب سے کم ہوتا ہے $2.5 ہوتا ہے، تو یہ اصل یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کون سی چیز کے اعتبار سے حساب لگاتے ہیں، اس کی مقدار جو ہے وہ گیہوں یا گیہوں کا آٹا جو عام استعمال کی چیز ہے، کھجور وغیرہ کے تو استعمال ہمارے یہاں صرف رمضان میں افطاری کے لیے کرتے ہیں، ورنہ یعنی اور ظاہر ہے اس کی قیمت بھی بڑی مختلف ہوتی ہیں کہ کون سی قسم کی کھجور ہے، تو کھجوروں کی اقسام، اس کی قیمتیں، بہت فرق ہوتا ہے ان میں، اور یہ ملک اصل کھجوروں کا ہے نہیں، تو اصل جو ہماری غذا ہوتی ہے وہ تو گیہوں یا گیہوں کا آٹا ظاہر ہے اس کا استعمال ہوتا ہے، گیہوں بھی کم ملتا ہے، گیہوں کا آٹا ہی ملتا ہے جو تیار ہوتا ہے، تو ہم گیہوں کے آٹے کی بنیاد پر کہ اس میں 7 پاؤنڈ گیہوں کا آٹا 7 پاؤنڈ جو ہوتا ہے وہ ایک سا بنتا ہے، اصل عربی میں جو اس کے لیے حدیث میں جو لفظ آتا ہے کہ آدھا سا ادا کرنا ہے، سا کا بھی آدھا، تو ایک سا جو ہوتا ہے وہ 7 پاؤنڈ کا ہوتا ہے تقریباً، تو اس کا مطلب ہے ہمیں تقریباً 3.5 پاؤنڈ یا 4.25 پاؤنڈ آٹا ادا کرنا ہے، اب جہاں رہتے ہیں وہاں کے لحاظ سے آپ قیمت معلوم کر کے گویا یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے، یہ اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ تاکہ یہ ہو کہ ہم جو مقدار رکھتے ہیں وہ اس بنیاد پر ہے کہ عام طور پر ہم آٹا اسی کا استعمال کرتے ہیں، جو آٹا ہم خریدتے ہیں وہ کتنے کا ملتا ہے اس کو آپ دیکھ لیں قیمت کتنے کی ہے اس کی، عام طور پہ یہ 20 پاؤنڈ کا بیگ ملتا ہے آٹے کا جو عام طور پہ روٹیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ $10 کا ملتا ہے، 50 سینٹ کا گویا 50 سینٹ کا ایک پاؤنڈ بن رہا ہے ہمارا، اس لحاظ سے ہم اگر 4 پاؤنڈ ادا کر رہے ہیں تو 4 پاؤنڈ گیہوں کا آٹا جو ہے وہ $2 کا بن جاتا ہے، لیکن چلے تھوڑی سی قیمت میں فرق ہو جاتا ہے $1-2، تو ہم $2.5 رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ بعض قیمتیں بعض جگہوں پر کم بعض جگہوں پر زیادہ، تو $2.5 اس حساب سے رکھا ہوا ہے، یہ اس لیے کہ تاکہ کبھی بھی، یہ بھی تو خیر صدقہ فطر کا موقع ہے، سائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن کسی کو روزے کے فدیہ ادا کرنے ہیں، کبھی کوئی اور بعض احکام ہوتے ہیں جس میں یہ فدیہ وغیرہ کے جب احکام آتے ہیں نمازوں میں اور روزوں میں، تو یہی مقدار ہے، اس مقدار کے اعتبار سے آپ جہاں رہتے ہوں وہاں جہاں ادا کریں گے وہاں کے لحاظ سے اس کا اعتبار کیا جائے گا، تو یہ خیر صدقہ فطر یہ واجب ہے، اور اس کا اصل وقت جو ہوتا ہے وہ صبح صادق کے وقت وجوب ہوتا ہے، لیکن جتنے جلدی ادا کر دیں بہتر ہے، پھر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے تیاری تو کر لی، عید کے لیے جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز کھا لینا، کھجور ہوں بہتر ہے کہ ایک یا طاق عدد 3-5 عدد کھجور کھا لے یا کوئی چیز کھا لے، یا عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں فرق آ گیا کہ فطر میں چونکہ پورا مہینہ روزہ رکھا تھا ہم نے، تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا، تو اس نہ رکھنے کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اب کچھ کھا لیں، اگر انسان نہیں کھاتا تو گویا کہ اس نے اس حکم کو ٹھیک ہے نیت نہیں کی تو روزہ تو نہیں ہوا، ویسے بھی نہیں ہوا، لیکن عملاً بھی گویا نیت کے لحاظ سے اور عملاً بھی یہ گویا اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہا ہے کہ کچھ کھا رہا ہے عید کی نماز سے پہلے، تو یہ بھی ایک مسنون عمل ہے کہ عید سے پہلے عید الفطر میں عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھا لیا جائے، اور عید الاضحیٰ قربانی جب ہوتی ہے تو اس میں بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ پہلی چیز انسان عید کے دن جو کھائے وہ قربانی کا گوشت کا حصہ ہو، چاہے اس کا کچھ بھی ہو لیکن قربانی کا گوشت کا حصہ انسان کھا لے وہ مستحب ہے، اگر اسی دن مل جاتا ہے اتنا انتظار ہو سکتا ہے بہتر ہے، استحباب پر عمل ہو جائے گا ورنہ کوئی واجب نہیں ہے، اور عید کی نماز کے لیے ایک اور چیز جو عام طور پہ ان ملکوں میں رہتے ہوئے ہمارے ذہن میں نہیں رہتی لیکن ایک واضح ہونا چاہیے مسئلے کے لحاظ سے، کہ عید کی نماز میں اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہوتا تھا وہ مسجد میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ عام کھلے میدان میں جس کو عیدگاہ کہتے ہیں، ہمارے ملکوں میں بڑے بڑے یعنی میدان ہوتے ہیں وہاں پر عید کی نمازیں ہوا کرتی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ عید کی نماز مسجد میں نہیں ہوتی تھی، ہاں کبھی بارش ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا تھا، بارش ہو گئی تو بارش کی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھ لی گئی۔ تو اصل عید کے لیے یہی ہے کہ کوئی بڑی جگہ ہو، کھلا میدان ہو۔ یہاں پر تو ظاہر ہے موسم وغیرہ کی تبدیلی اور مشکلات، وہ سب ان حالات کی وجہ سے ہمیں اس طرح کی جگہ پہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، ورنہ اصل وہی ہے کہ کھلا میدان ہو، بڑا مجمع ہو، مختلف مساجد اگر ہیں تو سب مساجد کے لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں اور اس کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کریں۔ وہ اصل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں اور ہمیشہ سے ایک اسلامی طریقہ رہا ہے، مسلمانوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ ایک عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر عید کے لیے جلدی جانا، وہ بھی اس کے آداب میں بیان کیا گیا ہے، اور عید کے لیے جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں بھی بڑے مختلف الفاظ لوگوں کے ہوتے ہیں تو اس لیے میں بتا رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اصل جو ثابت ہے وہ یہ ہے، کم زیادہ انسان کرتا ہے وہ الگ ہے، لیکن اصل جو ثابت ہے وہ یہ ہے، یہ الفاظ ہیں۔ اتنا اب فرق یہ ہے کہ عام جو کل جو عید ہے، عید کا دن ہے، عید الفطر، اس کے لیے جب انسان عید کے لیے آ رہا ہے تو عید کے لیے آتے ہوئے، جاتے ہوئے نہیں، صرف جب مسجد جا رہا ہے عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے تو جاتے ہوئے، جب عید پڑھنے جا رہا ہے جاتے ہوئے انسان کو یہ تکبیرات پڑھنی ہے، آہستہ آہستہ آواز سے پڑھنی ہے، اور عید الاضحیٰ میں جب عید کے لیے جاتے ہوئے انسان تکبیرات پڑھتا ہے تو آواز سے پڑھنی ہے۔ تو پڑھنی دونوں موقعوں پر ہیں، بس اتنا ہے کہ عید الفطر میں آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا ہے اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ تو کل جو ہے وہ آہستہ آواز سے پڑھنی ہے۔ عید کے لیے جس قدر ہو سکے پیدل چلتے ہوئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو پیدل تشریف لے جاتے تھے، تو یہ بھی ایک سنت ہے۔ اور ایک اور چیز جو عام طور پہ معروفی ہے کہ عید کے لیے جاتے ہوئے جس راستے سے جانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جس راستے سے تشریف لے جاتے تھے واپسی کے لیے دوسرا راستہ اختیار فرماتے تھے۔ یہ بھی ایک نظام ہے کہ چونکہ عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ دستور تھا کہ عام سادہ سا لباس ہے، نہ یعنی کپڑوں میں کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا تھا، پیون لگے ہوئے ہیں، صحابہ بھی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اچھا لباس پہنے، اسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء، تو ظاہر ہے جن کو شعرا نے بیان کیا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ما رأیت شیئا قط احسن منہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کبھی کوئی چیز نہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں چاند کو دیکھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، چاندنی رات تھی، اور میں سوچ رہا تھا کیا زیادہ منور اور زیادہ خوبصورت ہے، آخر مجھے یہ طے کرنا پڑا کہ چاند پہ تو داغ نظر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داغ نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہیں۔ وہ بھی تشبیہات ہیں، جنہوں نے بھی دیا ہے چاند سے تشبیہ دی یا کسی اور چیز سے تشبیہ دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عید کے دن اب تیار ہوئے، اچھا لباس پہنا، ظاہر ہے اس بارونق چہرے کے ساتھ بارونق لباس میں کیا وہ رونق ہوتی ہوگی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہیں عجب نہ آ جائے، ہر موقع پر یہ تعلیم دی، کہیں عجب نہ آ جائے کہ اچھا اتنا زیادہ یعنی اتنی یعنی جمال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر واللہ الحمد۔ کسی چیز میں کہیں عجب کا شائبہ ہو جائے، فوراً کوئی دعا ایسی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے کہ نہیں نہیں دیکھو کہیں عجب میں مبتلا نہ ہو جانا۔ بہرحال یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور پھر یہ تھا کہ جب ایک راستے سے گئے ہیں تو وہ تو چونکہ مسجد نبوی کے اور عیدگاہ کے درمیان میں پورے مکان ہوا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے تھے اس زمانے میں، تو کئی مکان آ جاتے تھے، گلیاں آ جاتی تھیں، تو اس طرف کے علاقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے محلے سے گزرے تو اب وہیں سے واپس تشریف لائیں گے تو دوسروں کو شکایت ہوگی کہ ہمیں تو محروم کر دیا گیا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے سے تشریف لے جاتے تو دوسرے علاقے سے دوبارہ تشریف لے جاتے تھے اپنے مکان۔ یہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو کئی حکمتوں پر مبنی تھا، پھر یہ بھی ہے کہ یہ راستے گواہ بنیں گے جہاں سے ہم عید کے لیے آئے ہیں، ایک چونکہ راستے بھی گواہ بنتے ہیں، حکمتیں تو کئی ہو سکتی ہیں، بہرحال ایک سنت ہے کہ ایک راستے سے انسان عید کے لیے جائے تو واپس لوٹتے ہوئے دوسرا راستہ اختیار کریں، یہ بھی سنتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ پھر عید کی نماز کا طریقہ وغیرہ تو انشاءاللہ کل بتا ہی دیا جائے گا نماز سے پہلے کہ وہ اس کا کیا طریقہ ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اقامت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، اور خطبے میں یہ ہے کہ عام طور پہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جو خطبہ کہا جاتا ہے وہ خطبہ جمعہ کی نماز کے لیے تو اس کے نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، اگر خطبہ پہلے ہوا نہیں تو نماز صحیح ہی نہیں ہوگی، لیکن عید کی نماز میں پہلے نماز ہوتی ہے پھر خطبہ آتا ہے، تو اصل حکم کے لحاظ سے یہ ہے کہ خطبہ شرط صحت صلات نہیں ہے، واجب کے درجے میں نہیں ہے، سنت موقعہ کے درجے میں ہے، یعنی نماز پڑھ لی نماز تو ہو گئی، لیکن پھر بھی جو موجود ہیں ان کے لیے سننا ضروری ہے، چونکہ خطبے کا کہنے کا حکم الگ ہوتا ہے سننے کا، تو سننا تو بہرحال خطبے کا سننا وہ تو لازم ہی ہوگا۔ خطبہ سننے میں ایک چیز کا اہتمام یہ کرنا ہے کہ جس طرح جمعہ میں ہوتا ہے ہم اہتمام کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے ہم صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے، جب خطیب خطبہ دیتا ہے تو اس کی طرف رخ تو کر لیتے ہیں، چہرہ کر لیتے ہیں، لیکن بیٹھنا قبلے کی طرف ہی ہے۔ اسی طرح عید میں بھی ہوگا کہ عید کی نماز سے فارغ ہو کر قبلے ہی کی طرف رخ کر کے بیٹھیں گے، اور خطبہ دینے والے کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن رخ نہیں پھیرنا ہے اپنا جب تک خطبہ چل رہا ہے، دو خطبے عربی میں جو ہوتے ہیں، اس کے بعد جب بیان شروع ہو گیا تو عید تو ختم ہو گئی، اب اس کے بعد بیان کے وقت آپ رخ پھیر لیں، جو بیان کر رہا ہے اس کی طرف رخ کر لیں، پھر کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن نماز کے بعد صفوں ہی میں بیٹھے رہنا ہے اسی ترتیب سے، یعنی قبلہ رخ ہی بیٹھے رہنا ہے، اور اتنا ہے کہ خطبہ دینے والے کی جانب متوجہ ہو جانا ہے، رخ نہیں پھیرنا ہے، قبلے سے رخ نہیں پھیرنا ہے۔ یہ اصل کچھ بنیادی چیزیں تھیں اس سے متعلق۔ ٹھیک ہے، کچھ وقت ہے تو بعض چیزوں کو جو ادھار رہنے دیا تھا ان میں سے بعض کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ ادھار تو خیر بہت سی چیزیں تھیں، یہی ذہن میں آ رہا تھا کہ کس موضوع پر بات کی جائے، عید کا عنوان تو بعد میں ذہن میں آیا کہ یہ ایک مستقل ایک ضرورت تھی، لیکن ویسے کئی چیزیں تھیں، بس ویسے ہی تذکرہ اس لیے کر دوں تاکہ ہم لوگوں کے ذہن میں رہے کہ ان عنوانات پہ کبھی موقع ملے تو ہم اس کے بارے میں کبھی مطالعہ کر لیں اور پڑھ لیں۔ ایک تو ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، وہ ہے سورہ حجرات۔ سورہ حجرات قرآن کریم کی سورتوں میں ایک خاص سورت ہے جس کا ایک یعنی انداز ہی مختلف ہے۔ ویسے تو ہر سورت کا اپنا ایک انداز ہے، جیسے ایک بیان ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، تو ہر سورت گویا کہ ایک بیان ہے، لیکن سورہ حجرات جو ہے وہ مختلف انداز کی ہے، جس میں شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، ان آداب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ کیا آداب اختیار کرنے چاہیے، وہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آداب سکھائے گئے تھے، تو وارثان انبیاء کے لیے بھی جن کو ہم اپنا بڑا قرار دیتے ہیں، جن سے ہم دین حاصل کرتے ہیں، جو ہمارے مربی اور شیخ ہوں، تو ان کے لیے بھی آداب، تو وہ آداب کو کچھ ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر عام زندگی میں لوگوں کے ساتھ لین دین کے لحاظ سے جو آیتیں ہیں، یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کچھ اس کے متعلق احکام ہیں، اور اس کے بعد پھر ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر آپس میں لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تو اس میں صلح کرانا، یہ بھی فضیلت کی چیز ہے، اس کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ آداب کا ذکر ہے کہ دیکھو کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، ایک بدگمانی کرنا، ان بعض الظن اثم، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، بعض گمان وہ ہوتے ہیں جو گناہ تک انسان کو لے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت سے آداب ہیں جو عام معاشرت میں جس کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، سورہ حجرات کبھی موقع ملے تو اس کا کبھی یعنی کسی سے چاہے سن لی جائے کہ اس کی تفسیر، یا پھر جو ہماری معروف تفسیریں ہیں معارف القرآن وغیرہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں سے دیکھ لیا جائے، ہمارے عام زندگی کی ضروریات وغیرہ سے متعلق ہمارے اندر جو بعض نقص ہوتے ہیں جس کا ہمیں کبھی توجہ نہیں ہوتی، تو اس میں ان چیزوں کا تذکرہ ہمیں مل جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی اہم چیزیں ہیں، خاص طور پہ پھر بعض میں ہوتا ہے جس کو قرآن نے الگ الگ چیزیں، بہت سی چیزیں جمع کر دی گئی معاشرت میں جوڑ پیدا کرنے کے لحاظ سے، کہ بعضوں میں ہوتا ہے خاندانی تعصب، یہ فلانا خاندان نہیں، یہ اس خاندان سے ہیں تو ان کے ساتھ جوڑ نہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ تو کبھی بہرحال میں صرف مقصد یہ تھا کہ یہ یعنی کبھی موقع ملے تو اس پر بھی نظر رکھیں کہ یہ بھی ایک چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے، ایک خاص صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام ہمیں ہمارے سامنے بیان فرمائے ہیں۔ اور پھر اخیر میں تو گویا کہ ایک گویا زوردار ایک آپ صلی اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویا ایک نصیحت فرمائی ہے، اور اصل تو واقعہ تھا، کچھ لوگ تھے اعراب کے بیچارے، وہ اسلام میں داخل ہوئے اور ان کو یہ تھا کہ ہم اسلام میں داخل ہوں گے تو ظاہر ہے دوسروں کے ساتھ جنگ کی گئی تھی, وہ جنگ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے تھے, ہم تو اپنے طور سے آئیں گے, اسلام میں داخل ہوں گے تو ہمارے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا جائے گا, ہمارے اوپر لوگ صدقات وغیرہ بھی خوب دیں گے. صحابہ میں خود ہی تنگی تھی, فقر تھا, صدقات وغیرہ کا اہتمام تو تھا لیکن خود ہی ان کے گھروں کے حالات تنگی سے گزارا کر رہے تھے. تو ان کو یہ تھا کہ انہوں نے آ کر اس طرح کے تذکرے بھی کر دیے کہ اچھا ہم تو خود مسلمان ہوئے ہیں, ہمارے اسلام لانے سے تو آپ کو یعنی فائدہ پہنچایا گویا. جیسے ہوتا ہے بسا اوقات کسی یعنی ہماری لحاظ سے ہم دیکھ لیں کہ آپ یعنی کوئی بچوں اپنے بچوں کو کبھی مدرسے میں لے آتے ہیں, دیکھو ہم نے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا گویا آپ نے احسان کر دیا, یا آپ کسی سے بیعت ہو گئے تو آپ نے ان پر احسان کر دیا کہ ان کے مجمع میں اضافہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بھی تنبیہ کی ہے, یمنون علیک ان اسلموا, آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مسلمان ہونے سے خوشی ہوتی تھی, احسان اپنے آپ پر کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بات ہے, یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم, تمہارے اسلام لانے کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ, بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ تمہیں ہدایت دی, کہ اسلام کی ہدایت دی, ان کنتم صادقین, اگر پکے مسلمان ہو تو, اگر نفاق ہے تو پھر تو وہ بھی تمہارا کہنا بیکار ہو گیا. بہرحال اس صورت میں کئی سبق ہیں جو ہمارے لیے ہیں, کبھی موقع ملے تو ان کو بھی دیکھ لیا جائے. پھر اس کے علاوہ بعض آیات تھیں جن کا خاص طور سورہ فرقان کی آخری آیات, تمام آیاتوں پہ جانا تو ابھی ظاہر بہت طوالت ہو جائے گی لیکن کم از کم اس میں جو بنیادی سبق ہمیں دیا گیا ہے اس کا کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہم اخیر میں اب اللہ تعالیٰ سے گویا یہ سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ کو کون پسند ہے, آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کو کون پسند ہے تاکہ ہم اپنی زندگی اس کے مطابق بنا لیں, آپ کو کون سے اعمال اور عادات پسند ہے آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزار لیں. یہ گویا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں, ہم نے تو سوال کیا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پوچھے بغیر ہمیں بتا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھے کون پسند ہے, وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. پہلے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ پورے آگے آنے والے اوصاف کا ایک خلاصہ بیان فرما دیا دو لفظوں میں, وہ عباد الرحمن. اگر یہ دو لفظ ہم اچھی طرح سمجھ جائیں تو گویا کہ آگے والے تمام اوصاف کو ہم سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں, جس کا کچھ مختصر تذکرہ کل بھی آیا تھا. عباد عبدیت والی صفت. اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بڑی صفت جو پسندیدہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں, وہ یہی عبدیت والی صفت ہے. اس کے مقابل ہے عبدیت توازو جو ہے, اس کے مقابل جو ہے وہ کبر آتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے اگر ہم دیکھیں تاریخی لحاظ سے, سب سے پہلے آدم علیہ الصلات والسلام کو جب پیدا کیا گیا تھا تو آدم علیہ الصلات والسلام غلطی ہو گئی لیکن ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, غلطی کا اقرار کر لیا. فرشتوں نے بھی پہلے جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اچھا میں ایک انی جاعل فی الارض خلیفہ, ایک مشورے کے انداز سے سوال کا انداز بھی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین میں ایک میں مخلوق پیدا کرنے والا ہوں, جانتے تھے فرشتے جانتے تھے مٹی سے بنے گا تو اچھا اس میں بھی اسی طرح وہ جنات وغیرہ والی کچھ صفات ہوں گی کہ نافرمانی بھی کر سکے گا, فرشتے تو نافرمانی نہیں کر سکتے. تو فرشتوں نے دیکھا کہ اچھا بولنے کا موقع ہے تو ہم بھی مشورہ دے دیتے ہیں. وہ یہ تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, آپ اگر عبادت کے لیے کسی کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ انسان کو کیوں بنانا چاہ رہے ہیں, ہم تو موجود ہیں. اتجعل فیہا من یفسد فیہا, زمین میں فساد پھیلائیں گے, ہو رہا ہے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, خون بہائیں گے, ہو رہا ہے. تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ہم تو ہیں آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں, آپ کی تسبیح کرتے ہیں, تو ہم تو ہیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے تو ایک جس کو کہتے ہیں حاکمانہ جواب, انی اعلم ما لا تعلمون, مجھے معلوم ہے تم نہیں جانتے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے انداز میں سمجھایا کہ اچھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور پھر یہ کہ ظاہر ہے ہم اگر دیکھیں دنیا میں, اگر ظاہر ہے کہ اگر انسان نہ آتا تو یہ خون ریزی فساد وغیرہ بھی نہیں ہوتا, اس لیے کہ نافرمانی نہیں ہوتی, لیکن اگر انسان نہ آتا تو ظاہر ہے کہ دنیا کی حالت کیا ہوتی, وہی مٹی ہوتی, وہی پتھر ہوتے, وہی پانی ہوتا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا. فرشتے تو بس آ کر اگر رہتے بھی تو ایسے ہی آ کر رہ جاتے. اللہ تعالیٰ کو یا اپنی مخلوق کے ذریعے سے یہ دکھا رہے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صلاحیتیں انسان میں رکھی ہیں اور کون سی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خاصیات رکھی ہیں. یا انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی, وہ زمین کی مخلوقات کو دیکھتا ہے, لوہا دیکھا تو لوہے سے اچھا یہ بھی بن سکتا ہے, یہ بھی بن سکتا ہے, کہاں سے کہاں گاڑیاں بنائے اور پلین بنائے اور کیا کیا مخلوقات ایجاد کی. ظاہر ہے اگر انسان نہ آتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا، بس ویسے ہی ہوتا کہ وہی پتھر اور مٹی اور پہاڑ اور پانی ہوتا. اللہ تعالیٰ نے گویا اپنی یہ یعنی اپنی خلقت کے اندر، مخلوقات کے اندر کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں، اس کو کسی حد تک یہ انسان کے ذریعے سے ظاہر کیا، اور انسان کی خوبیوں کو، انسان کی صلاحیتوں کو بھی ظاہر کیا کہ دیکھو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ترقی کی صفات اس میں رکھی ہیں کہ کتنی انسان ترقی کر سکتا ہے، دنیا میں بھی ترقی کر سکتا ہے اور دینی لحاظ سے اگر ترقی کرتا ہے تو کہاں سے کہاں فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے گویا اس وقت، لیکن بہرحال فرشتوں کی طرف سے یہ ایک طرح سے جب یہ بات آئی تھی کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ اچھا انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے، بہرحال فرشتوں نے تو اقرار کر لیا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے کہ ہم اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں کہ واقعی آپ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے. فرشتوں کی طرف سے بھی یہی اقرار تھا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ زیادہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، فرشتوں کی طرف سے غلطی تو نہیں لیکن ایک طرح سے تھوڑی سی گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مشورہ دیا تھا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تھا، اس پہ بھی انہوں نے غلطی کا اقرار کر لیا. اللہ تعالیٰ نے یہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، بہت توبہ کی، اور وہی غلطی ہم دیکھیں کہ ابلیس سے ہوئی تو وہی کبر کی وجہ سے وہ معافی نہیں مانگ سکا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس وہ عابد تھا، یہ تو ظاہر مفسرین نے لکھا ہے، عبادت میں بہت آگے تھا، عبادت میں کوئی کمی نہیں کی تھی اس نے. اس کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تین عین تھے، چوتھا عین ہوتا تو وہ نجات پا لیتا، تین عین تھے اس کے اندر. حضرت تھانوی کے تو اپنا انداز ہوتا ہے کلام کا، فرماتے ہیں کہ تین عین تھے، عابد تھا، عبادت بھی بہت کی اس نے، عالم بھی تھا، علم بھی بہت تھا اس کے پاس، اس میں بھی کوئی شک نہیں، علم میں بھی بہت آگے ہیں. امام رازی وغیرہ کے واقعات اس سلسلے میں ملتے ہیں. بہرحال علم بھی بہت تھا، اور فرماتے ہیں کہ عارف بھی تھا، اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی رکھتا تھا وہ. ہم تو سمجھتے ہیں کہ معرفت جب کسی کو حاصل ہو گئی تو بڑی بہت بڑی دولت، معرفت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کو یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ پہچان جو عام لوگوں کو نہیں ہوتی. کیسے؟ تانیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو معرفت کی دلیل یہ ہے، میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ معرفت تھی، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکال رہے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ، تو عام اگر کوئی ہوتا تو اس وقت تو نہیں ابھی نہیں مانگ سکتے کچھ بھی، ابھی تو غصے میں ہے. وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ ہمارے عام انسانوں کے غصے کی طرح نہیں، غصے میں تو کچھ بھی نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ جب غصے میں ہیں اور اس کو نکال رہے ہیں وہاں سے، اس وقت دعا کر رہا ہے رب انظرنی الی ما یبعثون. یہ اس کے اس وقت دعا مانگنا، تانوی فرماتے ہیں اس کی معرفت کی دلیل ہے کہ وہ معرفت تھی اور اللہ کو پہچانتا تھا کہ اس میں صفت انفعال نہیں ہے، اللہ کا غصہ انسانوں کے غصہ کی طرح نہیں ہے کہ ایک چیز پہ غصہ ہو گیا تو اچھا کچھ بھی نہیں دینا، نہیں ٹھیک ہے تم دعا مانگ رہے ہو، اچھا ٹھیک ہے تمہیں مہلت دے دیتا ہوں. ہاں لیکن وہ نہیں، اس نے دعا مانگی تھی کہ زندہ ہونے تک تاکہ موت کی تکلیف سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الی ایام الوقت المعلوم، کہ ہاں مہلت تو دے دیتا ہوں لیکن موت سے نہیں بچے گا، موت کے وقت تو اس پر بھی موت آنے والی ہے، لیکن اخیر تک کے لیے، قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی. تو وہ عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، اور عابد بھی تھا. فرماتے ہیں کہ چوتھا عین نہیں تھا، عاشق نہیں تھا، اگر اس میں عشق اور محبت کی بات ہوتی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتا. اس نے اپنی عقل کو، اپنی عقل کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، خلقتنی من نار، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے اور وہ تو مٹی سے بنا ہے، مٹی تو دبی ہوئی رہتی ہے. کوئی جیسے عام انسانوں کے، اللہ تعالیٰ نے واقعات جو بیان کیے ہیں ہمارے سبق کے لیے، کہ انسان کی سوچ ہوتی ہے یہ دیکھو یہ شہرت، یہ ہم جام طور سے دھوکہ کھاتے ہیں، کثرت اور شہرت، عام طور سے کثرت، شہرت، مال و دولت، یہ چیزیں جس سے ہم دھوکہ کھا لیتے ہیں کہ اچھا مال و دولت زیادہ ہے تو اچھا یہ کامیابی ہمارے لحاظ سے سمجھا جاتا ہے، کسی کی جماعت بہت بڑی ہے اچھا دیکھے بڑی مقبولیت، مقبول عند اللہ ہونے کی دلیل ہم سمجھ لیتے ہیں اس کو. تو یہ کثرت ہے، شہرت ہے، مال و دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان نے، ابلیس نے تو یہی سمجھا تھا کہ ہاں دیکھو آگ اس میں رونق ہے، وہ دیکھو اوپر کی طرف جاتی ہے اور وہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، وہ تو دبی رہتی ہے. یہ اس نے عقل کی بنیاد پر فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ کی رائے کو نہیں مانا. یہ تھا جو پہلا گناہ، پہلا جرم جو دنیا میں وجود میں آیا، وہ کبر تھا. اسی بنیاد پر اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ام الامراض ہے کبر، کہ تمام گناہوں اور تمام برائیاں جو باطنی برائیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں اس کی جڑ جو ہے وہ کبر ہے. اور دوسری طرف اگر تواضع اور عبدیت، یہ تمام اچھی صفات اور اخلاق حسنہ کے لیے ایک بنیاد اور جڑ ہے. ظاہر ہے اگر کسی میں تواضع اور عبدیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، کئی واقعات کا تذکرہ ہو بھی چکا ہے اور ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی شان عبدیت جو تھی، اسی بنیاد پر کسی نے کچھ کہا تو غصے کا اظہار نہیں کیا، کسی نے تکلیف دے دی کوئی حرج کی بات نہیں. اور ہمارے وہی سے آگے سلسلہ چلتا رہا, صحابہ نے وہیں سے سیکھا. عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات تواضع اور سادگی کے بہت معروف ہیں. باوجود یہ کہ ایک اتنی بڑی حکومت, اتنے بڑے حاکم اور دنیا کے اتنے بڑے علاقے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تسلط دیا تھا اور غلبہ دیا تھا اور ان کا جو رعب تھا, وہی سادہ زندگی خطبہ دے رہے ہیں اور پیوند لگے ہوئے ہیں کپڑوں پہ. اور پیوند بھی ضروری نہیں کہ کپڑے کا ہو, کپڑے پر پیوند لگا ہوا ہے چمڑے کا اور وہ نظر آ رہا ہے. وہی سیدھا سادہ انداز تھا, جہاں نیند آئی وہیں لیٹ گئے, سو گئے. یہ ایک زمین پر لیٹ گئے, لوگ بھی دیکھتے تھے کہ اچھا. بعض واقعات ہیں کہ اچھا صحابہ, بڑے بڑے صحابہ حاضر ہوئے تھے, بعض اہم امور میں مشورہ کرنا تھا. دیکھا عمر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں چارپائی پہ, اور چارپائی پہ اس طرح لیٹے ہیں کہ کوئی چادر بھی نہیں ہے درمیان میں, اور جسم مبارک پر نشان پڑ رہے ہیں. بالکل سادگی تھی ان حضرات کے مزاج میں, وہی اصل بنیاد. کہ اب اس کے بعد ظاہر ہے جب انسان کے مزاج میں تواضع و عربیت آ گئی, تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی یعنی اپنی اس کو ظاہر ہے کہ اپنی حیثیت کا اعتبار. ہمارا جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے حیثیت, میں میری توہین کر دی, مجھے یہ کہہ دیا, وہ ظاہر ہے ان کے یہاں اس چیز کا نام و نشان نہیں تھا. اور اسی سے پوری بنیاد ختم ہوتی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں, یہ جوڑ کی مصالحت اور یہ کوششیں وغیرہ جو ہوتی ہیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں, بنیاد تو تواضع ہے. تواضع اگر آ جائے گی تو سب لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. وہ آتی نہیں, اچھا اس کو اس طرح کر دیتے ہیں, اس کو اس طرح کر دیتے ہیں, لیکن جب تکبر باقی ہے جب تک, تب تک آپس میں ظاہر ہے کہ جوڑ کی شکل نہیں ہو سکتی ہے. تمام فتنہ فساد کی بنیاد جو ہے وہ اسی کبر پر ہوتی ہے, اور اس کے یہ کہہ لے کہ نیکیوں کی بنیاد جو ہے وہ تواضع اور عبدیت پر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اصل ہمیں یہی سکھا رہے ہیں. بعض واقعات بڑے عبرت کے ہیں. شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ عام طور سے تعلیم میں پڑھا جاتا تھا, وہ تو مشہور واقعہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم کتب یعنی صحابہ کے دور میں اگر دیکھیں, کیونکہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کا موقع, ظاہر ہے کیسا موقع تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے. تو اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے, اتنا بڑا اجتماع, 1,24,000 سب ایک کی ماننے والے, اب تو ایسا کبھی نہیں ہوتا, سب ایک کی ماننے والے اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا کی شہادت دینے والے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے جا رہے ہیں, یہ تو صحیح روایتوں میں ذکر ہے, تشریف لے جا رہے ہیں تو وہی سادہ اونٹ پر آپ نے سادہ بالکل سادہ قسم کا پالان لکڑی کا جو بنا ہوتا تھا وہ اونٹ کے اوپر رکھ دیتے تھے تاکہ انسان بیٹھ سکے, اور کچھ کپڑا وغیرہ لگانا ہو تو سایہ ہو جائے. تو وہ پالان تھا اور اس پر چادر, معمولی سی چادر تھی, بالکل معمولی قسم کی چادر تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فرما رہے تھے کہ یا اللہ اس کو ایسا حج بنانا لا سمعۃ فیہ ولا ریا, کہ اس میں ریا اور شہرت والی کوئی چیز نہ ہو. یعنی نہ کوئی شہرت اور ریا والی کوئی چیز تھی ہی نہیں, یعنی کچھ دکھانے کا تھا نہیں. اتنے بڑے امیر اور یا ہم جو بھی لفظ بیان کر سکتے ہوں ظاہر ہے ہماری زبان میں, لیکن ظاہر ہے اس سے اعلیٰ کوئی مقام نہیں ہو سکتا تھا. لیکن وہی سادگی والا انداز, اور دعا فرما رہے ہیں کہ ایسی حج ہو جس میں ریا اور شہرت نہ ہو. پھر عرفات کا موقع آیا. خیر اصل جو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ عرفات کا موقع آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے جب میدان عرفات سے فارغ ہوئے, غروب ہو گئے, تو غروب کے بعد پھر لوگ مزدلفہ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار فرما رہے تھے, کچھ یمن کے لوگ تھے بڑے, یعنی جو وہاں کے بڑے سمجھے جاتے تھے, وہ حضرات بھی تھے. تو دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے ہم بھی ٹھہر جاتے ہیں, اس لیے کہ ساتھ چلنا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں اور وہ بھی انتظار کر رہے ہیں, کس کا انتظار, پتہ نہیں کوئی بڑا آدمی آ رہا ہوگا, اس کا انتظار ہے. تھوڑی دیر میں آئے تو کون آئے, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے گورے رنگ کے اور بڑے خوبصورت تھے, اور ان کے جو بیٹے تھے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا رنگ بھی یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی کوئی یعنی شکل و صورت کے لحاظ سے کوئی خوبصورت نہیں تھے, رنگ بھی بہت سانولا تھا. انہوں نے دیکھا کہ اچھا اس کی وجہ سے ہمیں ٹھہرنا پڑا. تحقیر ان کے ذہن میں آئی تھی, اور انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا اس کا کہ اس کی وجہ سے ہمیں ٹھہرنا پڑا, یعنی کوئی بڑا آدمی تو نہیں ہے. بعد میں یہ تو خیر واقعہ ہو گیا, یہ تو واقعہ ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بیان فرماتے ہیں, اس لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ ان کی شہادت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, تشریف دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد, جب ارتداد کا فتنہ شروع ہوا تو یہ اہل یمن اس میں آگے ہوئے. فرماتے ہیں کہ یہ اسی وجہ سے تھا جو ان کے ذہن میں تحقیر اور حقارت تھی اور کبر جو آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی ان کو خبلے, یعنی یہ اسی وجہ سے ہوا تھا. یہ عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس وجہ سے یہ چیز ان میں آئی تھی. کہاں کہ ایک چیز کی کسی کی تحقیر, اب ظاہر ہے کہ ہمیں یہ چیز کہاں لے جا سکتی ہے, وہ صحابہ تھے, صحابیت کا مقام حاصل کر لیا تھا, لیکن اس کے بعد ان کے یہ ذہن میں یہ یعنی جو ایک چیز آ گئی, اللہ تعالیٰ نے اس کو انہوں دنیا میں ایک عبرت بنایا کہ دیکھو اس کی وجہ سے وہ کہاں سے کبر کے ذریعے سے کہاں ارتداد تک انسان کو یہ فتنہ لے جاتا ہے. تو یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بعض واقعات کے ذریعے سے ہمیں دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر, بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم, کسی انسان کے برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے, اس کو کم درجے کا سمجھے. یہ ایک اہم چیز ہے. اسی وجہ سے پہلے بھی ذکر آیا تھا, جہاں عبادتوں کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ساتھ ضرور یعنی اس کے ساتھ استغفار کا ذکر آ جاتا ہے. نماز کے اخیر میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. حج میں اگر آپ 12 دن ٹھہر رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ 12 دن ٹھہر سکتے ہیں, 13واں دن سنت ہے, 13واں دن ٹھہرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ, 2 دن کے بعد جانا چاہو 12 تاریخ کو جا سکتے ہو گھر, لیکن اگر کوئی لوٹنا چاہے وہاں ٹھہرنا چاہے سنت پر عمل کرتا ہے, ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقى, لمن اتقى تقوی ہے تو, اگر جانے والوں کو تحقیر کی نظر سے دیکھنا ہے تو پھر خود بھی چلے جاؤ. اگر یہ ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے سنت پر عمل کا موقع دیا ہے, حج کے موقع بار بار نہیں آتے, اگر اس نیت سے وہاں ٹھہرنا ہے سنت پر عمل کی نیت سے, تب تو ٹھیک ہے, لیکن تقویٰ کا اہتمام ضروری ہوگا, کسی کی تحقیر ذہن میں نہ آ جائے. جہاں جگہ جگہ قرآن میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں, جہاں عبادتوں کا ذکر وہاں پر اس کا ذکر ضرور آ جاتا ہے کہ کہیں اپنے بارے میں انسان عجب میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ چیز ہے, شیطان اگر کبھی عبادتوں سے ہمیں نہیں روک سکتا یا کبھی ہمیں یہ گناہ سے بچنے میں اس کو گناہ کرانے میں اس کو ہمت نہیں ہوتی, تو چلو ٹھیک ہے اور عبادت کر لو اور عبادت کر لو, اور اس کے ذریعے سے عجب کے ذریعے سے انسان کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ اس میں انسان کہیں مبتلا نہ ہو جائے. تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی عباد, عبدیت کی صفت, اور دوسری چیز الرحمن, گویا کہ بتایا کہ رحمت, یہ 2 صفتیں اگر علیحدہ علیحدہ بھی کر لیں, اسلام کو رہنے دیں, اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے صرف عبدیت سادگی اس میں توازو ہے, اور اگر کوئی شخص میں رحمت, کسی شخص میں رحمت اور ہمدردی کا مادہ ہے, صرف اگر یہ 2 چیزیں ہوتی تو دنیا کا فرشتوں نے جو کہا تھا من یفسد فیہا و یسفک الدماء, وہ چیزیں ختم ہو جاتی دنیا سے. صرف عبدیت آ جاتی یا صرف رحمت آ جاتی, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں کیا کرنا ہے, عبدیت بھی چاہیے, رحمت بھی چاہیے, اور وہ بھی اللہ کے عباد الرحمن, اللہ کی طرف نسبت اور اللہ سے تعلق, یہ بھی ضروری ہے. تو عبدیت کی صفت بھی ہمارے اندر ہو, ہمدردی, الراحمون یرحمہم الرحمن, مشہور حدیث ہے کہ الراحمون جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے ان پر رحمت نازل ہوتی ہے. ارحموا من فی الارض, زمین والوں پر تم رحم کرو, من فی الارض صرف انسان نہیں جانور بھی, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, آسمان والا تم پر رحم کرے گا, اللہ کی قدرت وسیع ہے, اس کی رحمت نازل ہوگی تو ہمارے لیے ایک رحمت کا ایک ذرہ بھی کافی ہو جائے گا. یہ ہے. تو دونوں صفتیں علیحدہ بھی ایک بہت قیمتی ہیں, لیکن ہمیں 3 چیزوں کا اختیار حکم دیا گیا ہے کہ عبدیت, رحمت, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق, عباد الرحمن, اس لیے کہ اضافت جو ہے عباد الرحمن. ایک بات یہ کسی درجے میں متعلق بھی ہے, لیکن وہ ذہن میں آئی کہ اس کا تذکرہ اگر نہ کیا تو کہیں ایک ہماری یہ رمضان کی مجلسیں ناقص رہ جائیں گی. تعلیم میں تو خیر ذکر آتا ہے, لیکن یاد دہانی کے طور پر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی جب بات آئی کہ اس مناسبت سے کہ بہت سے حضرات ہیں, اس لیے کہ یہاں پر اکثر تو وہ ہیں جن کا حضرت سے بیعت کا تعلق ہے, اور بعض وہ بھی ہوں گے جن کا کسی اور سے بیعت کا تعلق ہوگا. یہ ایک اہم چیز ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جب معاملہ ہوتا ہے اور تعلق ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ تو دل کی حالت جانتا ہے, اس کے باوجود بھی بہت سے مواقع پر ہمیں ظاہر کرنے کا بھی حکم دیا, دیکھو نفل نماز پڑھ کے, نفل عبادات کر کے اپنی محبت کا اظہار بھی کرو. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, دل کی حالت بھی جانتے ہیں, لیکن محبت کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو اپنے مشائخ کے ساتھ جن سے ہمارا تعلق ہے اصلاحی, وہاں پر بہت سی مرتبہ ہوتا ہے لوگ تکلف کی وجہ سے دور رہنے کے عادی ہوتے ہیں کہ نہیں ان کا ٹائم نہیں ضائع کرنا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہم خط لکھیں گے ان کا وقت ضائع ہوگا, ہم کیا لکھیں ہمیں نہیں معلوم ہے. بہت سے ہوتے ہیں کہ چلو ویسے بھی تو یعنی کیا فرق پڑتا ہے, یعنی جو بھی مختلف وجوہات ہر ایک کے پاس, یعنی یہ بھی ایک طرح سے شیطانی وسوسہ یا دھوکہ ہوتا ہے کہ انسان کو دور رکھا جاتا ہے. بہرحال تعلق رکھنا اور تعلق کا اظہار کرنا تعلق رکھنا اور تعلق کا اظہار کرنا یہ ہماری ترقی کے لیے ایک بنیادی چیز ہوتی ہے. ورنہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں, تمام مشائخ کا عالم الغیب ہونا کوئی ضروری نہیں. ورنہ ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ تمام مغیبات کا علم اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. بہرحال یعنی مشائخ وہ تو عام انسان کی طرح ہیں, تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تعلق کا اظہار کرنا, کہ ان کو بھی ہو کہ ہاں یہ مجھ سے کوئی تعلق رکھتے ہیں, کہ کبھی کوئی کچھ کہنا ہو تو کہہ بھی سکیں. اس لیے کہ بسا اوقات کوئی شخص دور رہتا ہے, اگر کچھ کہنا بھی نہیں پتہ نہیں, وہ تو آتا ہی نہیں, ملتا ہی نہیں. ہم اپنے بارے میں سوچیں, جو صاحب اولاد ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے گھروں میں بعض واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں بعضوں کے ساتھ, کہ بیٹا ہے وہ زیادہ باپ سے بات چیت نہیں کرتا, آیا ٹھیک ہے نہیں, والد وہ بھی اگر یہی سوچے کہ والد مصروف ہے میں ان کو سلام بھی نہ کروں ان سے دور ہی رہوں, تو باپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ مجھ سے ناراض ہے. یہ معاملات ہم اپنے ساتھ اگر سوچیں, یہی معاملات ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ کرنے ہیں کہ تعلق کا اظہار ہو, ان کو پتہ ہو کہ نہیں ہمیں بھی تعلق ہے, ہم بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہم بھی تعلق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, کہ کبھی ان کی طرف سے بھی کوئی ہدایات دینی ہو وہ کچھ ہمیں کہنا چاہیں تو کہہ سکیں. جب ہم نے موقع ہی نہیں دیا, تعلق کا اظہار ہی نہیں کیا, تو ظاہر ہے ہم آگے بڑھنے اور ترقی کی کہاں سے امید رکھ سکتے ہیں اور اصلاح کی امید کہاں سے رکھ سکتے ہیں. یہ ایک بہرحال ایک اہم چیز تھی, وہ ہم تمام کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور ہماری یہ مجلسوں کا سلسلہ بھی اس مہینے, تو خیر یہ جون کا مہینہ ہے چونکہ ہماری تعطیل ہوگی, تو اس مہینے تو ہماری تیسرے ویکینڈ پہ مجلس نہیں ہوگی, لیکن اس کے بعد یہ جولائی سے انشاءاللہ یہ ہر تیسرا ویکینڈ جو ہے اس پہ, جو اکثر حضرات کو تو معلوم ہے, نہ معلوم ہو ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہر تیسرے ویکینڈ پہ یہاں مجلس ہوتی ہے, جمعہ کی رات سے لوگ جمع ہوتے ہیں. اور ہر مہینے کا پہلا ویکینڈ جو ہوتا ہے وہ ٹورنٹو میں وہاں پر مجلس ہوا کرتی ہے, مسجد زکریہ وہاں پر جو ہے, وہاں کے حضرات ہیں, یہ موصوف صاحب ہیں ہمارے, یہ ظفر بھائی ہیں, خواجہ صاحب ہیں, ان حضرات سے رابطہ کر کے بھی مزید تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں. تو ان مجالس کا بھی اہتمام کریں کہ یہ ایک تعلق کے باقی رکھنے کا, جو ہم نے رمضان میں سیکھا ہے اس کو باقی رکھنے کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے. بس آج تو یہیں تک بات روک دیتے ہیں, باقی وہی ہے کہ وہ اب آپ حضرات کے ذمے ہیں کہ آگے سورہ فرقان کی جو آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے. یہ تو اصل مزاج کی بات تھی کہ یہ تین چیزیں ہمیں حاصل کرنی ہیں, اس کے بعد آگے ظاہری اعمال میں اس کو کس طرح ظاہر کرنا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امشون علی الارض ہونا, کہ چلنے میں بھی ان کی سادگی اور ان کی توازو ظاہر ہوتی ہو. صرف یعنی کہ دل میں توازو ہے, ظاہر میں نہیں, ظاہراً بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا چلنے کا, جب چلتے تھے تو کأنما ينحطوا في صبب, گویا کہ نیچائی کی طرف جا رہے ہوں, تھوڑا سا جھک کر چلا کرتے تھے, چونکہ سینہ کشادہ تھا. اور اگر وہ سیدھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیدھے رہتے تو گویا سینہ نکلا ہوا ہوتا ہے, اس لیے کہ بڑا کشادہ اور طاقتور, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا جھک کر چلتے تھے, متوازعانہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تھی وہ عام رفتار تھی. ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو ٹہل رہے تھے, چل رہے ہیں کیا بات ہے, کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا چلنے کا, اس کے چلنے کی مشق کر رہا ہوں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے, کہ جن میں تین صفات بیان کی جاتی ہیں کہ قوت سے قدم اٹھا کر چلنا اور تیز رفتار چلنا اور تھوڑا سا جھک کے چلنا, میں اس کی مشق کر رہا ہوں کہ وہ اس طریقے پر میں عمل کر لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چلنے کا طریقہ کیا تھا. تو یہ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے ظاہری اوصاف میں بیان فرمائی ہے, نماز روزہ نہیں, یمشون علی الارض ہونا, آپ نماز کے لیے پہلے تو چل کر آئیں گے تو آپ کے چلنے کا طریقہ کیا ہے, نماز کے لیے آپ کس طرح آ رہے ہیں, کیا سینہ نکال کے آ رہے ہیں, ولا تمشی فی الارض مرحا, اکڑ کر نہ چلو, بلکہ تھوڑا سا متوازعانہ حیات کے ساتھ ظاہر میں بھی نظر آنا چاہیے کہ ہمارا انداز وہ ہے کہ ہاں نہیں, عبدیت اور عباد الرحمن والی صفات اس میں نظر آنی چاہیے. پھر آگے کئی چیزیں ہیں, مالی معاملات میں کس طرح ہونا چاہیے, کہ لم یصرفوا ولم یقتروا, عبادات میں کس طرح ہونا چاہیے, کئی چیزیں ہیں جس کا آگے ذکر ہے, لیکن بہرحال موقع ملے تو ان آیات کو ضرور دیکھ لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نصیحتیں فرمائی ہیں. اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نصیحت کی ہے وہ یہ کہ دیکھو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کے ساتھ ساتھ پھر اپنے گھر والوں کا اور گھر میں ماحول بنانے کا اہتمام کرو. ربنا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, یہ بسا اوقات جن کو تھوڑی سی عربی آتی ہے تو ان کو ہوتا ہے کہ اچھا یہ شاید یہ دعا صرف مردوں کے لیے ہے, کہ ازواج جمع ہے نا, لیکن یہ سب کو گویا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکھا رہے ہیں, تو ایک ایک پر انفرادی طور پر گویا کہا جانی, گویا کہ ہر شخص اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی دعا مانگ رہا ہے, کہ ہم سب کے ازواج کے لفظ, زوج کے لفظ جو ہے شوہر بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو عورت استعمال کرے گی وہ بھی یہی کہے گی ربنا ہب لنا من ازواجنا, ہمارے شوہر ہیں تو ان کے لیے قرۃ اعین. قرۃ اعین جب ہوگا تو کیا ہوگا, اب آپ اس کو کس مقصد سے پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو مقاصد کو جانتا ہے. الفاظ تو یہ ہیں جو قرآن نے ہمیں سکھائے, گھر میں اگر نااتفاقیاں ہیں یہ دعا پڑھیں، بہت مجرب ہے۔ گھر میں نااتفاقی ہے یہ دعا پڑھیں، وضو کی دعا تو ہے کہ وضو کے دوران وہ جو دعا پڑھنی ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، وہ تو ہے ہی۔ اس کے علاوہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، بہت مجرب ہے۔ گھر میں اگر اولاد نافرمان ہیں یہ دعا بڑی مجرب ہے، تمام نیتیں ایک ساتھ کر لیں، اور ظاہر ہے کہ یہ تو دعا ہے، دعا کے ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کا جو ذکر آیا تھا، ان کا بھی تذکرہ، وہ بھی ذہن میں رہنا ضروری ہے۔ دونوں طرف سے اگر اخلاق کوشش بھی ہوگی، اخلاق نبویہ پر عمل بھی ہوگا، اور یہ دعا بھی ہوگی، تو انشاءاللہ وہی جوڑ اور اتفاق والی صورت ہو جائے گی۔ اخیر میں بس، یہ چونکہ اخیری موقع ہے اور یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس کی جس قدر ہو سکے اس کو ہمیں وصول کرنے کی ضرورت ہے، اور دعاؤں میں جس طرح اپنے لیے دعا کریں تو باقی حضرات جتنے یہاں ہیں اور سب کے لیے دعا کریں، اور باقی اپنے اہل و عیال جتنے متعلقین ہیں سب کو بھی دعاؤں میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔جو حضرات جانا چاہ رہے ہیں آج رات کو، وہ حضرت سے بھی اس وقت مصافحہ کر لیں۔